حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیں ملک محمد والا. مومنین اکرام، عرفان امامت کے حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے آج ہم اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. گزشتہ نشست میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عرفان حاصل کرنے والے ان جواہر کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عرفان سے اپنی زندگی کو منور کیا، اور اس کی ایک بارز و بین مثال واقعہ کربلا اور کربلا کے واقعے میں شہید ہونے والے وہ افراد کی جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آخری سانس تک تنہا نہیں چھوڑا. جب تک ان کی جان میں جان باقی رہی، امامت کی طرف کوئی حملہ نہیں کر سکا. جب تک ان کی جان میں جان باقی رہی، امام کو کوئی تیر نہیں لگ سکا. جب تک ان کی جان میں جان رہی، امام کی طرف کوئی حملہ نہیں کر سکا. عرفان امامت کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان حجت خدا کے لیے اپنے آپ کو اتنا آمادہ کرے کہ اس راہ میں مصائب کو برداشت کرے، اس راہ میں تکلیفوں کو برداشت کرے، اور اس راہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آمادہ ہو جائے، کیونکہ حجت خدا کا مقام بہت بلند ہے. اگر حجت خدا کے لیے کوئی قربانی دی جائے تو دراصل وہ خدا کے لیے قربانی ہے، کیونکہ حجت خدا کبھی اپنی جانب نہیں بلکہ اپنے رب یعنی اللہ کی جانب دعوت دینے والی حجت ہے اللہ کی. بس میں اور آپ اس عرفان امامت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آج کچھ اور مطالب کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. البتہ آج کا موضوع عرفان امامت کے ہی ذیل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے ان گوشوں کی طرف ہے کہ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا جائے، اور کیا مقاصد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان فضیلتوں کو بیان کرنے کے ذریعے میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم مجھے بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ ہم تمام اہل ایمان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو اپنے اوپر نافذ کر سکیں. یہ توفیق پروردگار عالم سے طلب کرتے ہوئے اور لطفاً تھوڑا تھوڑا قریب آتے ہوئے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کل کے عرفان کے آثار آج تھوڑے زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. آپ کے سامنے عرض کروں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، کل گفتگو یہیں آ کر رکی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام یا کوئی بزرگ شخصیت اگر کوئی سوال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو میں اور آپ فقط یہ نتیجہ نہیں لیں گے کہ اس سوال کے پیچھے جہل پوشیدہ ہے یا جہل کار فرما ہے، کیونکہ ہر دفعہ سوال کے پیچھے جہل نہیں ہوتا، بعض دفعہ سوال اہمیت کے تبیین کے لیے، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. مطلب قرآن مجید میں پروردگار عالم سوال کر رہا ہے، علیسا بکافن عبد، علیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب اس سوال سے میں اور آپ کیا مراد لیں گے؟ کیا پروردگار عالم نعوذ باللہ نہیں جانتا؟ نہیں، یقیناً جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں پر اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. اس سے آگے بڑھ کر مثلا جس آیت کو میں اور آپ روزانہ سماعت کر رہے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحان لیا، اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا پروردگار عالم سے، اور اس سوال کے جواب میں پھر پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں، پروردگار ربی ارنی کیف تحیی الموتا، اے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو اب پروردگار عالم نے سوال کیا، افلم تؤمن، کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہا نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، بل لیطمئن قلبی، لیکن اپنے قلب کے اطمینان کے لیے تو اس سے سوال کر رہا ہوں. تو اب پروردگار عالم جو سوال کر رہا ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، یہ ایمان نہ رکھنے کا سوال جو پروردگار عالم کی جانب سے، نعوذ باللہ، اس لیے نہیں ہے کہ پروردگار نہیں جانتا، بلکہ اس لیے کہ اس سوال پر، اس مطالبے پر اگر ابراہیم کی طرف کوئی انگلی اٹھے تو پروردگار جواب دلوا رہا ہے حضرت ابراہیم سے کہ نہیں، اطمینان کی منزل پر فائز ہونے کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں، اطمینان کی منزل پر فائز ہونا ہے، اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. کہا فخذ اربعۃ من الطیر، تم چار پرندوں کو پکڑو اور ان کو ذبح کرو اور ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو اور پھر ان کو اپنی طرف دعوت دو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا. قرآن کا واقعہ ہے، آپ سب کی سماعتوں سے گزرا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے اس طرف دقت کی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندے لیے، پروردگار عالم کے فرمان کے مطابق ان کو ذبح کیا، ان کے گوشت کو خلط کیا اور مخلوط کرنے کے بعد مختلف پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر رکھ کر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا دی تو وہ مردہ پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. توجہ ہے آپ کی، وہ مردہ پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. اگر آج ان پرندوں کے پروں کی ہوا مجھے اور آپ کو مل جائے تو ہم اپنے بیماروں کا علاج اس ہوا سے کریں کہ جو پرندے نبی کے پکارنے پر ذبح ہونے کے بعد پہاڑ سے واپس آ گئے، جو پرندے نبی خدا کے پکارنے کے بعد، نبی خدا کے فرمان پر اپنے ذبح ہونے کے بعد خداوند متعال کے امر سے واپس آ گئے. تو عزیزان محترم، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال تھا، مگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوا بھی نظر آیا، لو کشف الغطاء ما ازدد تو یقینا، کہ اگر آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں تو علی کے یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو، کیونکہ علی یقین کی اس منزل پر فائز ہیں جس منزل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اہل بیت اطہار مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. تو سوال ہر دفعہ مبنی پر جہل نہیں ہوتا، جہل کی وجہ سے نہیں ہوتا، البتہ بعض دفعہ سوال کرنا بھی فضیلت ہے. میرے اور آپ کے لیے روایت میں بیان کیا کہ سوال کرو، کیونکہ سوال کے اندر ہی آدھا علم پوشیدہ ہے. کیوں؟ یہ آدھا علم کیا ہے؟ یعنی یہ جاننا کہ میں یہ نہیں جانتا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جان جانا کہ میں یہ نہیں جانتا، اگر میں اور آپ یہ جان جائیں، اگر ہمارا معاشرہ یہ جان جائے، ہمارے معاشرے کا آدھا فساد ختم ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے، اگر وہ جان جائیں کہ وہ نہیں جانتے تو پھر تو معاملہ ہی ختم. آج جو ہمارے جوانان سوشل میڈیا کے اوپر سفر کر رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، بار بار ان کے پاس پیغامات آ رہے ہیں کہ ایسی شہر کراچی میں 85 جگہ مستند علماء ولایت تکوینی و تشریح کو بیان نہیں کر رہے، کیا اسی شہر کراچی میں 85 منابر سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صحیح فضائل بیان نہیں ہو رہے، کیا اسی شہر کراچی میں 85 جگہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صحیح مناقب بیان نہیں ہو رہے، 10 جگہ، 85 جگہ، بلکہ اکثریت صحیح فضائل بیان کرنے والی ہے، مگر دشمن نے فوکس کہاں کیا؟ کہ جہاں سے اس کو پکڑ ملی. اب اگر میں اور آپ یہ روش اختیار کر لیں کہ اہل بیت کی فضیلت کو اہل بیت کے ذریعے بیان کیا جائے، میری اور آپ کی طائر عقل اتنا پرواز نہیں کر سکتا کہ ان کی فضیلت کو درک کر سکے، لہذا اگر ان کی فضیلت کو بیان کرنا ہے تو ان کے در پر آنا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر.
کل ایک آپ کے سامنے سوال میں نے بیان کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ پروردگار عالم سے جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پروردگار نے نازل کی اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون سا شجر ہے؟ کہ یعنی اناس القدیم و انت فرع الجسیم، کہ جس کی جڑیں زمین میں راسخ ہیں، جس کی فر آسمان تک بلند ہے۔ اللہ نے جب کلمہ طیبہ کی مثال دی تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے کون سا شجر ہے۔ اب یہاں سوال کرنے کا مقصد یہ قطعاً مت سمجھیے گا کہ علی کو نہیں معلوم کون سا شجر ہے، بلکہ علی اس شجر کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا یا علی انا اصل القدیم و انت الفرع الجسیم، وہ اصل میں ہوں جو زمین پر راسخ ہے اور وہ فر تم ہو جو آسمان تک بلند ہے۔ بعض دفعہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اہمیت واضح ہو جائے، جس طرح میں اور آپ اگر کوئی خوبصورت منظر ساتھ دیکھ کر آ رہے ہو اور دوسرے سے ایک دوسرا شخص پوچھے جو ساتھ تھا، کہے کہ وہ منظر کتنا خوبصورت تھا بیان کرو، وہ منظر کتنا خوبصورت تھا بیان کرو، تو اب وہ دوسرا بیان کرے گا تو اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اسی انداز سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا شجر ہے جس کو شجر طیبہ قرآن نے کہا ہے، جس کی شاخ جڑیں زمین میں راسخ ہیں، شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جو ہر دور میں بنی نوع بشر کو اپنے ثمرات سے اپنے رب کے اذن سے فیضیاب کرتا رہے گا۔ کہا یا علی انا اصل القدیم و انت الفرع الجسیم، وہ اصل میں ہوں وہ فر تم ہو۔ معاملہ اور آگے بڑھا، سورہ مبارکہ بینہ کی آیت نازل ہوئی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، کہ بالتحقیق وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی لوگ وہ ہیں جو خیر البریہ ہیں۔ امیر المومنین نے پلٹ کر رسول اللہ سے پوچھا من ہم خیر البریہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کون لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں؟ رسول اللہ نے کہا یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں، اللہ کی بہترین مخلوق ہیں۔ علی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ بس یہاں سوال کا معنی میں اور آپ یہ نہیں لیں گے کہ پتہ نہیں ہے مولا کو، یہاں اہمیت کو بیان کرنا۔ اور اسی طریقے سے روایات میں بھی آپ کو گہ بگہ سوالات نظر آئیں گے عرفان امامت کے حوالے سے، کہ امامت کا مقام کیا ہے، امامت کی شان کیا ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کا مقام و منزلت و مرتبہ کیا ہے۔ اس مرتبے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کی طرف رجوع کریں، اور اس روایت کو جس کو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ میں بیان کیا ہے، اور امام خمینی نے اس کو عیون اخبار الرضا سے لیا، القطرہ میں علامہ مستنبت نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی انتہائی اہمیت کی حامل روایت ہے، جس کو ہمارے فقہا علماء بڑی تاکید کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو سمجھانے کے لیے، مقام محمد و آل محمد علیہ السلام کی ایک جھلک ذہن میں بٹھانے کے لیے اپنی کتابوں میں نقل کر رہے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ اور میں بار بار آپ کے سامنے کتابوں کا حوالہ اس لیے شد و مد سے دے رہا ہوں، خصوصاً جوانان عزیز، کہ کتابوں کی طرف مراجعہ کریں۔ اب یہ کمی نظر آ رہی ہے کہ کتابوں کی طرف رجوع کم کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئے اور آ کر کچھ بھی کہہ کر چلا جائے تو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ واہ واہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کتابوں کی طرف رجوع بڑھ جائے، کہ جس کی تاکید امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اگر یہ رجوع بڑھ جائے تو میں اور آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، آپ نے کیسے پڑھا، آپ کون سی کتاب سے بیان کر رہے ہیں، آپ صحیح حوالہ بیان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ تو اپنے مطالعے کو بڑھائیں۔ میں بد تہذیبی کا درس نہیں دے رہا، میں عین تہذیب کا درس دے رہا ہوں، عین تہذیب کا، کہ جب آپ اور میں یہ دیکھ رہے ہوں کہ دین کی میراث لٹ رہی ہو، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مطالعے میں اضافہ کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی کچھ بھی آ کر بیان کر دے، میں اور آپ سوچے تو کہ کیا بیان کر رہا ہے۔ آج میرے ایک دوست نے بہت خوبصورت پیغام دیا اسی ضمن میں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطالب کو جتنا زیادہ آپ تک پہنچا سکوں وہ پہنچاؤں۔ خطابت کے اصول ٹوٹتے ہیں ٹوٹے، لیکن دین کے اصول نہ ٹوٹے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وآل محمد۔ معاملہ یہی ہے ہمارا۔ ایک اچھا نقطہ تھا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بھیجا میرے ایک دوست نے پیغام، کہا کہ ایک صاحب نے یہ بیان کیا ابھی حال ہی میں، آپ نے سنا ہوگا، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، سید الشہداء کہاں اور بیعت فاسد کہاں، جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر نکلے ہوں انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ مثلی لا یبایع مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بہترین پیغام دیا. مجھے نہیں پتا کہ اس کا نشر کرنے والا کون ہے, لیکن بہترین تھا. کہا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سن رہے تھے کہ حسین ابن علی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن بیعت ایک کٹورے کے لیے ایک پانی کے لیے کر لی, اور اس بیان کرنے والے نے یہ بیان کیا کہ جب سید الشہداء نے یہ کہا تو شمر حیران ہو گیا, شمر مبہوت ہو گیا, ساکت ہو گیا. کہا شمر تو ساکت ہو گیا لیکن سننے والوں کی عقلیں اس سے گئی گزری تھی کہ جب اس نے کہا تو یہ ساکت نہیں ہوئے, یہ واہ واہ ہی کرتے رہے. تو عزیزان محترم کہاں ہونی ہے بابا اور واہ واہ, کہاں نہیں ہونی, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا, جب آپ سمجھ سکیں گے کہ کہاں سے خطیب بیان کر رہا ہے, اور آپ کے پاس عقائد کا ایسا علم ہوگا کہ آپ امامت کے حوالے سے یہ یقین کامل رکھتے ہوں کہ امامت کی شان میں کسی بھی قسم کی تقسیم کو برداشت نہ کیا جائے. یہ جب عقیدہ مضبوط ہو جائے, یہ کب ہوگا؟ صرف اور صرف مطالعے سے, صرف اور صرف علماء کی صحبت سے, صرف اور صرف میرے اور آپ کے عمل سے کہ میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کچھ جد و جہد تو کریں, کچھ محنت تو کریں. یہ پرفضا مقام جو ایام عزا میں مجھے اور آپ کو میسر آ رہا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر سے میں اور آپ اپنے قلوب کو مطہر و منور کر رہے ہیں, یہی میں اور آپ اپنے گھر پر مصلی عبادت پر بیٹھ کر ایک روایت جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت پر مشتمل ہو, ایک روایت جو ان کی مصیبت پر مشتمل ہو نماز شب کے وقت یا نماز مغربین کے بعد, ایک روایت پڑھ لیجئے, القطرہ کتاب خرید لیجئے, کوئی اور ایسی کتاب کی جو مستند ہو اپنے عالم سے پوچھ کر خرید لیجئے, ایک کتاب بیٹھ کر. آج تو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے, آپ اچھی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے خود آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو سمجھیے, صرف دس دن بیان ہونے والی چیز نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل وہ ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر عمل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام شامل ہونے چاہیے, اور میں اور آپ ان کی فضیلت کو دیکھ کر ایسے با فضیلت بنے کہ جب راہ چلے تو دنیا دیکھ کر کہے کہ واقعاً یہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ معلوم ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اس روایت کو جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں, اس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مصباح الہدایہ میں بیان کیا ہے, اسی کو علامہ مستنبط نے اپنی کتاب القطرہ میں بیان کیا. القطرہ وہ کتاب کہ جس کو انہوں نے قطرہ قرار دیا ہے فضائل کے سمندروں میں سے ایک قطرہ, اور اس کتاب کو تعریف کیا اور اتنی مقبول دربارگاہ حق یہ کتاب قرار پائی کہ علامہ مستنبط سید عالم دین ہیں, فام میں جناب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ کی بشارت ہوتی ہے, اور خاص لطف و کرم کے ساتھ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ ان کو بشارت دے رہی ہے کہ تمہارے لیے ان کو اظہار ہوا کہ جناب زہرہ کا خاص لطف و کرم شامل حال ہے. پوچھا بی بی کیا وجہ ہے کہ میرے ساتھ اتنا خاص لطف و کرم؟ کہا تمہاری وہ ایک کتاب کہ جس نے ولی حق علی ابن ابی طالب کے فضائل کا دفاع کیا ہے, اس کے نتیجہ یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اسی طریقے سے لطف و کرم سے پیش آئیں. اس کتاب میں بھی اس روایت کو یونی اخبار رضا سے نقل کیا ہے. کون سی روایت ہے؟ امام کے صحابی ابصلۃ حروی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں. عرفان امامت سمجھنا, لیکن مقام امامت اور مقام ائمہ معصومین علیہ السلام کیا ہے, مقام رسالت معاف کیا ہے, اس مقام کو میں اور آپ سمجھ سکیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں گے مجھ سے میرے بابا نے, ان سے ان کے بابا نے سلسلے کو منتہا کیا کہ ان سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ پھر کہوں گا کہ سوال کو یہ سوچ کر مت سنیے گا کہ علی کو نہیں معلوم. لو کشف الغطاء مزدت و یقینہ, پردے چاک کر دیے جائیں علی کے یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو. وہ علی اگر سوال کر رہا ہو تو اس سوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, اور کیا جواب دیا؟ ان اللہ تبارک و تعالی, اے علی سنو, اللہ تبارک و تعالی نے, اور صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی نجی نشست میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی میں سوال کیا, اصحاب کا مجمع ہے رسول اللہ کے ساتھ, سننے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں, خطاب امیر المومنین سے ہو رہا ہے, مگر سن سب رہے. سنو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو, تمام مرسلین کو ملائکہ پر فضیلت عطا کی, اور مجھے ان تمام انبیاء کے اوپر فضیلت والا قرار دیا, اور میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہیں اور تمہارے بعد تمہارے 11 بیٹوں کو فضیلت والا قرار دیا. توجہ رکھے گا, ترتیب دیکھیے آپ نے, کہ اللہ نے ملائکہ پر انبیاء کو مرسلین کو فضیلت والا قرار دیا, اور ان انبیاء پر ان مرسلین پر مجھے فضیلت والا قرار دیا, اور میرے بعد جو اللہ کا فضل ہے یا علی تمہارے لیے ہے اور تمہارے 11 بیٹوں کے لیے ہے. اب علی ابن ابی طالب, اب خطاب امیر المومنین سے ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں ان الملائکۃ, اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو قرار دیا کس طریقے سے, لخدامنا, ہمارا خادم قرار دیا, اور ہمارے محبین کا, شیعہ نہیں کہا مولا نے, مولا رسول خدا شیعہ نہیں کہہ رہے, کہہ رہے کہ ہمارے محبین کا خادم قرار دیا. توجہ رکھیے گا, اللہ نے ملائکہ کو کس کا خادم قرار دیا, ہمارا خادم اور ہمارے محبین کا خادم قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام کو آگے بڑھایا کہ اللہ نے, وہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے ان کی خلقت کب کی, فمکثوا الف دہر, 1000 زمانے تک اپنے پاس رکھا, ثم خلق جمیع الاشیاء, اور اس کے بعد تمام چیزوں کو بعد میں خلق کیا. کہا کہ اب جب ملائکہ کو خلق کیا نا, سوال کیا تھا کہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل, کہا پھر جب ملائکہ کو خلق کیا تو جب ملائکہ خلق ہوئے اور ہمارے انوار کو ملائکہ نے دیکھا تو وہ سجدہ رہ گئے. جب ملائکہ نے, توجہ ہے آپ کی, جب ہمارے انوار کو دیکھا تو سجدہ رہ گئے, تو ہم نے اللہ کی تسبیح کی تاکہ ملائکہ تسبیح کرنا سیکھے. ہماری قدرت کو دیکھ کر جب ملائکہ مبہوت ہوئے تو ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تاکہ ملائکہ جانے کہ اس کی ہی حول و قوت ہے, اسی کی طاقت ہے, اسی کی قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے تمام کائنات بنی ہے, وہی ہمارا خالق ہے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ملائکہ نے تحلیل کا کلمہ بلند کیا تاکہ اللہ کی حمد کریں, تو کیوں کر ملائکہ ہم سے افضل ہو سکتے ہیں, سرکار فرمائیں تو کیوں کر ملائکہ ہم سے افضل ہو سکتے ہیں. اور پھر کلام کو آگے بڑھایا کہ علی ابن ابی طالب, اب خطاب مولا سے ہے لیکن بیٹھے ہوئے سب لوگ سن رہے ہیں, کہ اللہ نے ہمارے انوار کو اسلاب الشامخہ ارحام المطہرہ میں منتقل کیا, اور آدم کے لیے ملائکہ کو کہا کہ سب سجدہ کرو, اور سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس, وہ کانا من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا, اس نے مخالفت کی. اچھا, یہ جب سجدے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تو اس کے بعد کہا علی ابن ابی طالب, آپ خطاب کیا, بتاؤ کیوں کر ملائکہ ہم سے افضل ہو سکتے ہیں. اللہ خلق نہ کرتا, ما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنۃ ولا النار ولا السماء ولا الارض, کہ اللہ خلق نہ کرتا آدم کو, اللہ خلق نہ کرتا حوا کو, اللہ خلق نہ کرتا جنت کو, اللہ خلق نہ کرتا جہنم کو, اللہ خلق نہ کرتا آسمان کو, اللہ خلق نہ کرتا زمین کو, اللہ کسی شے کو خلق نہ کرتا کہ اگر ہم نہ ہوتے, اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کسی شے کو خلق نہ کرتا. بس اللہ نے ان کو خلق کیا ہے واجب الاطاعۃ بنا کر, ان کی اطاعت انبیاء پر بھی ہے, ان کی اطاعت ملائکہ پر بھی ہے, ان کی اطاعت سب پر ہے, اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے. تو عزیزان محترم, ان مجالس میں ان کے فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ میں اور آپ ان کی عظمت کو درک کر کر ان کی راہ کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس راہ پر گامزن نظر آئیں کہ جو محمد وال محمد اس رب کو سجدہ کر رہے ہیں اور اس کثرت سے سجدہ کر رہے ہیں, تو پھر میرے اور آپ کے سجدے کیسے ہونے چاہیے, اور آپ کی عبادت کا عالم کیا ہونا چاہیے. معرفت امام کیوں ضروری ہے, کیوں عرفان امامت ضروری ہے, کہ میں اور آپ اس مقصد خلقت کو سمجھیں کہ جس مقصد خلقت کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا گیا ہے, اور وہ خلقت کا مقصد کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا يعرفون, کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے, اب معاملات اور آگے بڑھے. المناقب میں اس روایت کو بیان کیا کہ دیکھیں اب سوال کس کس انداز سے ہو رہے ہیں, اور ان سوالات کے ذریعے میں اور آپ سمجھیں کہ آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کیا, اور آپ کو عظمت سمجھانے کی احتیاج نہیں ہے. صرف ان تمام چیزوں کو اس لیے میں اور آپ مقرر بیان کرتے ہیں تاکہ اس عظمت کو درک کرتے ہوئے جو زنگ ہمارے دل پر لگ جاتا ہے, اس عظمت کو بیان کر کے وہ زنگ ہم دور کریں, اور اللہ کی اطاعت کے لیے سرگرم عمل ہوں, اللہ کی اطاعت کے لیے سرگرم عمل ہوں. اور معاملہ آگے بڑھا,
المناقب میں روایت بیان کی گئی ہے کہ جس وقت لما اورجا بھی الی السما، جس وقت مجھے آسمانوں کی جانب لے جایا گیا، سرکار سوال بتا رہے ہیں کہ جس وقت مجھے آسمانوں کی جانب لے جایا گیا تو آسمانوں کے دروازے بند تھے، جبرائیل نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس دو دفعہ جب تکبیر بلند کی ثم فتحت السما تو آسمانوں کے دروازے پھر کھل گئے، اور جب آسمانوں کے دروازے کھلے تو اب جوک در جوک ملائکہ میری زیارت کے لیے آنے لگے، اور جب وہ آئے تو وہ مجھے دیکھ کر ساکت ہو گئے، مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے، پھر پروردگار عالم کے امر سے ملائکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا، اور وہ خطاب کیا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، کیف اخوک علی ابن ابی طالب، کیف اخوک علی ابن ابی طالب، آپ کا بھائی علی ابن ابی طالب کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہوا بالخیر، وہ خیریت سے ہے، کہا کہ جب آپ واپس جائیے گا تو ہمارا سلام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائیے گا، جب یہاں سلام پہنچانے کا ملائکہ نے کہا تو اب یہاں پھر رسول اللہ نے ایک سوال کیا، اور جو سوال کیا تھا وہ آ کر اصحاب کو مجمع میں بیان کیا کہ میں نے کیا سوال کیا اور ملائکہ نے کیا جواب دیا، رسول نے سوال کیا اتعرفونہ، کیا تم علی ابن ابی طالب کو پہچانتے ہو؟ تو ایک مرتبہ گروہ ملائک نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ علی ابن ابی طالب کو اور آپ کو کیسے نہ پہچانے کہ ہماری خلقت کے وقت پروردگار عالم نے ہم سے قسم کھلوائی ہے کہ تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، لہذا ہم دن میں پانچ مرتبہ علی اور اس کے شیعوں کے نور کے لیے آتے ہیں اور ان کے نور کو دیکھ کر جاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، اہل بیت کے شیعوں کے نور کو دن میں پانچ مرتبہ، تو عزیزان محترم یہ دن میں پانچ مرتبہ کی روایت کو کل جو روایت بیان کی تھی اس سے جوڑیا، صلاۃ و معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یہ ملائکہ جو آ کر زیارت کر رہے ہیں، اور زیارت کے مقام کو میں اور آپ سمجھے کہ زیارت کب ہوگی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کی، دن میں پانچ مرتبہ مولا کے شیعوں کی زیارت کرنے ملائکہ تشریف لا رہے ہیں، اب یہ جو ملائکہ آ رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کی زیارت کے لیے، لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے معراج پر کیا دیکھا؟ کہا کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو عرش کے قریب میں نے نور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، توجہ رکھیے گا یہ وہ روایت نہیں ہے کہ جس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے پہلے بھی کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ روایت جو پردے کے پیچھے اور پردے کے اس طرف، وہ خدا بندے متعال ہر جگہ ہے، ادھر ادھر کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، جب وہ ہر جگہ ہے ارجح المطالب سے اس روایت کو میں نے، یہ جو روایت ہے پردے کے پیچھے اور پردے کے اس طرف، اس کو ارجح المطالب میں نے دیکھا، عبید اللہ امرتسری نے بیان کیا ہے، اور عبید اللہ امرتسری شیعی عقائد رکھنے والے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے خدا ہر طرف ہے، اور ایک اور عقلی عقیدہ یہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اگر زمین سے ایک حجت اوپر گئی ہے تو ایک حجت یہاں بھی ہونی چاہیے، ایک حجت یہاں بھی ہونی چاہیے، لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کہ میں نے علی سے مشابہ عرش کے پاس کسی کو دیکھا، تو میں نے سوال کیا جبرائیل سے، پھر سوال کا مطلب یہ مت سمجھیے گا سرکار کو نہیں معلوم، سوال کا مطلب بیان کرنا ہے کچھ، اب سرکار نے سوال کیا کہ کیا علی بھی ساتھ آئے ہیں، تو جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ ملائکہ کو دیدار علی کا اتنا اشتیاق ہے کہ اللہ نے ایک ملک کو ہو بہو علی ابن ابی طالب کی شکل و صورت میں خلق کیا ہے، یہ ملائکہ زیارت علی ابن ابی طالب کی شبیہ کی کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، علی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد آل محمد، اللہ نے ایک ملک ہو بہو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں خلق کیا ہے، شبیہ بنائی ہے، ملک کی شبیہ بنائی ہے علی ابن ابی طالب، یہ ملائکہ دیدار کر کر خوش ہوتے ہیں، تو عزیزان محترم علی ابن ابی طالب کی زیارت کا ثواب ملائکہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ثواب زیارت رخ انور حیدر کرار ہو، رسول اللہ نے یہاں بیان کیا اور سب سے بیان کیا، مگر اس حقیقت کی کن کو لوگ درک نہیں کر پایا، نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد، یہ مقام
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ جب میں جنت کی طرف گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دورہ کروایا جا رہا ہے جنت کا تمام مقامات کا, کہ جب میں جنت کی طرف گیا اور دق الباب کیا گیا تو جنت کے دروازے کی زنجیر کو جب ہلایا گیا تو صدا کوئی اور نہیں آئی بلکہ جب زنجیر در جنت کو ہلایا گیا تو صدا آئی یا علی ہو یا علی ہو یا علی. تو عزیزان محترم, ہم اور آپ یا علی کہہ کر اپنے دل کی زنجیر کو اس لیے ہلاتے ہیں تاکہ اس صدا سے یہاں مانوس ہو جائے, جب وہاں جائیں تو اس سے آشنا ہو. جب وہاں جائیں تو اس سے مانوس ہو. تو عزیزان محترم, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ فضائل ہیں جو کتابوں میں بیان کیے گئے. کیا ضرورت ہے اتنی محنت کر کے اپنے ذہن کے پرندے کو اڑا کر اور اس کے بعد اپنی مرضی سے کچھ اختراع کرنے کی. فضائل اتنے ہیں کہ جو بے حد کافی ہیں, جن کو بیان کیا جا سکتا ہے. فراوان فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, تو کیا ضرورت ہے؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنے ذہن کی تخلیق کو فضائل قرار دیتے ہیں, سوال ہے, اور آپ بھی سوال کیجئے, کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں حفظ ہو رہے تو تھوڑا دیکھ کر پڑھ دیں, کیا مسئلہ ہے دیکھ کر پڑھنے میں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضائل ہیں, دیکھ کر پڑھیے وہ ثواب. کتاب کھولنے میں کیا ننگوار ہے؟ کتاب کھولنے میں وہ شرمائے کہ جو گھر میں کتاب نہ کھولتا ہو. جو گھر میں کتاب کھول کر روانی سے پڑھ سکتا ہے, وہ ممبر پر بھی روانی سے پڑھ سکتا ہے, اس میں کیا معاملہ ہے؟ بھائی میں اور آپ کو علم لدنی کے ورثے دار تو ہے نہیں, میرا اور آپ کا دعویٰ یہ ہے نہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی خاص عطا ہے اور اللہ کی طرف سے الفاظ ملتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ذخیرہ ہے. میں اور آپ خزان علم تھوڑی ہیں, ہم خزان العلوم سے جب مرتبط ہوں گے تو پھر میں اور آپ ایسا بیان دے پائیں گے. بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے مراجع, بڑے بڑے سخنران جب آ کر ممبر پر فضائل بیان کرتے, کوئی ننگوار محسوس نہیں کرتے کتاب کھول کر فضائل بیان کرنے میں. نہ جانے یہاں پر کیا معاملہ ہے, نہ جانے یہاں پر کتاب کھول کر اگر فضائل حقیقی بیان کر دی جائے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, چند سال پہلے میں نے ایک کتاب خریدی, ہزار و ایک نکات درباری فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام, 1001 نکات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں. شہر مقدس قم میں ایک کتاب خریدی تھی میں نے, اور یہ کتاب اس سال چاپ کی گئی کہ جس سال مقام معظم رہبری نے سال کو, ہر سال کو ایک معصوم سے منسوخ کیا جاتا ہے, اس سال کو امیر المومنین سے منسوخ کیا گیا تھا. تو آغے اوہدی نے یہ محنت کی, یہ جافشانی کی کہ مختلف کتابوں سے, صحیح کتابوں سے صحیح روایات کو منتخب کر کے اہل بیت اطہار کے صحیح فضائل کو اس کتاب کے اندر درج کیا. اور یہ کتاب 5 جلدوں پر مشتمل ہے, ہر جلد میں 1001 فضیلت علی ابن ابی طالب ہیں. کتنی؟ 1001. 5 کتابوں میں کتنی ہوں گی؟ 5005. یہ 5005 فضائل آپ مجھے بتائیے کہ ایک اشرے کے لیے اگر ایک انسان لے کر کتاب ہی لے کر بیٹھ جائے اور اس کتاب کو ہی پڑھتا رہے, ورق گردانی کرتا رہے, اس کتاب کو ہی پڑھتا رہے, تو کتنے معارف اہل بیت منتقل ہوں گے؟ کیونکہ وہ اثر میری اور آپ کی زبان میں نہیں ہے جو اثر خدا نے اہل بیت کی زبان میں رکھا ہے. اگر ان کی روایات کو ہی بیان کیا جائے تو یہی بہتر ہے, اور انہی کے انداز سے بیان کیا جائے یہی بہتر ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب ہے. آج سب سے مؤثر ذریعہ فرش ازائے حسین ابن علی ہے کہ میں اور آپ دین حق کو پہنچا سکتے ہیں. یہی محرم و سفر ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. یہی محرم و سفر ہے کہ جس کی وجہ سے حضرتاری امام حسین علیہ السلام کے تصدق میں اور آپ دینی معارف کو سمجھ سکتے ہیں. عزیز آل محترم, اس سازش کو میں اور آپ سمجھے کہ کون ایسا داخل ہوا ہے کہ جو اس عزا کو اتنا زیادہ متہم کر رہا ہے. اور جوانان عزیز, ابلاغ بھی نہ کیجئے, پیغام بھی آگے نہ بڑھائیے. یہ جو پیغامات چل رہے ہیں میں اشارہ کروں بس اتنا کافی ہے, نہ بڑھائیے آگے اپنی طرف سے. یہ فرش عزا ملعبہ نہیں ہے, یہ فرش عزا ہے. اس کی حرمت, اس کا تقدس, اس کا مقام, اس کی شان بہت بلند ہے. ان پیغامات کو آگے نہ بڑھائیں جو حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف چل رہے ہیں, اور ان لوگوں کے نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جو عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے داخلی طور پر یا خارجی طور پر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. یہ عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, اس کے لیے نہ جانے کتنا خون دیا ہے جب یہ فرش عزا آباد ہو. ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دور میں خود امام سجاد کے حوالے سے آپ نے سن رکھا ہے, کہ گوسفند ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے, پوچھتے تھے کہ قصاب تو نے, تجھے معلوم ہے آداب اسلامی کیا ہے اس گوسفند کو ذبح کرنے کے؟ کہ جب نہ رسول اللہ مجھے معلوم ہے, کہا مجھے بیان کر. وہ بیان کرتا تھا, امام حسین کے مسائل پڑھتے تھے. کیوں؟ کبھی تدبر کیا, کبھی تعقل کیا کہ کیوں امام بازار میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس طریقے سے مجلس امام ان حالات میں منعقد نہیں کر سکتے, لیکن کہا آزاداری نہیں رکے گی, بازاروں میں اپنے بابا کا ذکر کریں گے, پانی پئیں گے اپنے بابا کا ذکر کریں گے, غذا کھائیں گے حسین ابن علی کی بھوک پیاس کو یاد کریں گے. عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, اس پر میں اور آپ کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم اپنی جان لینے کے لیے آمادہ ہیں, عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کیوں؟ یہی تو فرشی عزا ہے کہ جو اساس ہے, جس کی وجہ سے آج میں اور آپ کچھ دین پر عمل کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھ پا رہے ہیں. تو عزیزان محترم, اگر یہی ذریعہ مشکوک بنا دیا جائے, کیسے لوگوں کے دلوں میں صلاحیت کرے گا؟ ذمہ داری ہے جوانوں کی, بزرگوں کی, بھائیوں کی, بہنوں کی, سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مفید پیغام, وہ مفید پیغام پہنچے جو اہل بیت چاہتے ہیں. چاہے آپ کتاب کھول کر بیان کریں, چاہے آپ روایات کو کتاب سے دیکھ کر پڑھیں, لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ان کے مطابق بیان کی جائے. بس عزیزان, یہ سوال جو گہ بگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں, اور معراج کے واقعات کے حوالے سے ان سے سوال کیا جا رہا ہے, اور معراج کے واقعے کو رسول اللہ آ کر بیان کر رہے ہیں, اور اس میں فضیلت اہل بیت کو بیان کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سوال تو کرو, جب سوال کرو گے تو ہم جواب دیں گے, اور اگر تم سوال نہیں کرو گے تو ہم خود سوال کریں گے. من جملہ یہ فرش عزا جو میں اور آپ بچھاتے ہیں, اس فرش عزا کی طرف ناظر رہیے, متوجہ رہیے. یہ جلوس عزا لے کر نکلنا, یہ یا حسین کی صدایں بلند کرنا, لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ عزا خانوں کے اندر جو دل چاہے آپ کا آپ کیجئے, آپ جلوس نکالیے, آپ علم نکالیے, آپ تابوت نکالیے. تو میں تو ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ بھائی یہ فرش عزا حسین ابن علی تداوم ہے کربلا کا, ایک استمراری سلسلہ ہے جو کربلا کو سمجھانے کے لیے, اور ہم اس وقت سے لے کر آج تک, اور آج سے لے کر تا صبح قیامت تک, اس عزا کے ذریعے ہر دور کے یزید کا تعاقب کرتے رہیں گے.
حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد,
ہر دور میں, ہر دور میں ہم یہ تعاقب جاری رکھیں گے. تعاقب چہار دیواری کے اندر نہیں ہوتا, تعاقب کے لیے شاہراہوں پر آنا پڑتا ہے, اور جہاں ہمیں یزیدیت نظر آئے گی ہم چہرے سے نقاب کھینچ کر بتائیں گے دیکھو یہ یزیدیت پنپ رہی ہے. اور اس معاملے میں مشترک ہیں برادران اہل تسنن, ہمارے ساتھ ہیں, وہ سبیلے لگا کر عزاداری کر رہے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلا کر عزاداری کر رہے ہیں, طریقے الگ ہیں. حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام سے اہل سنت اور اہل تشیع تو دور کی بات ہے, حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام سے تو ہندو بھی محبت کرتے ہیں. حسین سے محبت کرنے کے لیے مکتب و مشرب نہیں, حسین سے محبت کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے, انسان ہونا ضروری ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نکلے اور یہ کہہ کر نکلے, مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بالکل واضح امام حسین کا پیغام ہے, کوئی اس پیغام کے اندر رتی برابر کہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اسٹانس میں لچک نظر نہیں آ رہی. موقف بالکل واضح ہے, پیغام بالکل واضح ہے. حتیٰ مکہ پہنچ گئے, حج کو عمرے سے تبدیل کر کے 8 ذی الحج کو حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام, لوگ میدان عرفات کی طرف جا رہے تھے, حسین ابن علی مکہ کی حرمت کی خاطر مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے, کربلا کے میدان میں پہنچ گئے, 2 محرم کو خیمے لگے, 4 خیموں کو ہٹایا گیا, 7 پانی ختم ہوا, 10 شہادتیں ہوئیں. آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے, فضیلتوں کو بیان کیا ہے، مگر فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے کسی موقع پر اپنے موقف میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہٹے اپنے موقف سے، مثل لا یبالی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس راہ میں جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اس قربانی کو اگر میں اور آپ دقت نظر سے دیکھیں تو واقعی جو خدا نے قرآن میں کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس ذبح عظیم کو حسین ابن علی کیسے پیش کر رہے ہیں، اس قربانی کو دیتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے، اس قربانی کو دیتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے کہ ہر لاشے پر شکر خدا، آنسو بہ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، مگر خدا کا شکر گیا ہے، خدا تیرے دین کے لیے حسین قربانی دے رہا ہے، خدا کی عظمت کو امام حسین علیہ السلام کس طرح بیان کر، ہر لاشے پر تکبیر بلند کرتے اللہ اکبر، اس خدا کی عظمت کا کیا کہنا کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں روز عاشور جو بار بار تکبیرات بلند کر رہے ہیں، اس عظمت خدا کو سمجھانے کے لیے، اور کیا کہ اس راہ میں اپنا سب کچھ دیا، حتیٰ اپنے بھائی کی یادگار کو بھی دین بچانے کے لیے حسین ابن علی نے قربان کر دیا. کربلا میں امام حسن کے فقط یہ فرزند شہید نہیں ہوئے، حضرت قاسم ایک اور فرزند امام حسن مشتبہ کے شہید ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں روایت بیان کرتی ہے کہ جس وقت سید الشہداء گھوڑے سے گرے ہیں، اس وقت یہ 10 سال یا 10 سال کچھ مہینے کا فرزند امام حسن مشتبہ کا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتا ہے، وہ تلوار جو سر حسین پر چلنے والی تھی اس تلوار کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اپنے ہاتھوں کا قطع ہونا برداشت کیا، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خود ڈھال بن گئے. روایت بیان کرتی ہے ایک شقی نے پیچھے سے ان پر وار کیا اور سید الشہداء کے سامنے، کس وقت، جس وقت سید الشہداء زخموں پر زخم کھا کر رگزار کربلا پر ہے، اس وقت امام حسین کے سامنے ان کا یہ بھتیجا شہید ہوا. لیکن قاسم ابن حسن وہ بھتیجے ہیں کہ جن کی میت پر، جن کے جسد پر آ کر حضرت امام حسین نے ایسا بکا کیا ہے، ایسا بکا کیا، یہ انداز کسی اور شہید کے ساتھ نظر نہیں آ رہا. مثلا آپ نے میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کے مصائب اور ان کی شہادت کے واقعات سنے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ میدان کربلا میں اکبر کیسے گرے، حسین کیسے آئے، امام حسین نے کیسے بکا کیا، آپ نے سنا ہے اون محمد کی لاشیں کیسے آئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بکا کیا، آپ نے سنا ہے حضرت عباس کی لاشیں پر امام حسین گئے اور کیسے بکا کیا. لیکن عجیب انداز ہے حضرت قاسم کو، اور کیوں نہ ہو، امام حسن علیہ السلام کی نشانی امام حسین کے سامنے ہے. جب شب عاشور آئی تھی اور لوگ اپنی اپنی شہادتوں سے مبتلا ہو رہے تھے امام حسین کے وہ اصحاب با وفا، اسی دوران مقتل بیان کرتا ہے کہ حضرت قاسم پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، اپنے آپ کو بلند قامت دکھایا اور اپنے سینے کو چوڑا کر کر امام حسین سے پوچھا، امو کیا میرا نام بھی محضر میں ہے، کیا میں بھی کل شہید ہوں گا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ بھتیجے کو جواب دیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے لال تیرے نزدیک موت ہے کیسی؟ اس بچے نے جواب دیا، فرزند امام ہے، امام زادے ہیں، امام زادے حضرت قاسم نے جواب دیا، احلا من الاصل یا اماں ہو احلا من الاصل، اے میرے چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہیں. بس امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ قاسم کل تم بھی شہید ہوگے، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قاسم بس یہ جان لو کہ شیرخوار علی اصغر بھی کل شہید ہو جائے گا. ایک مرتبہ حمیت ہاشمی بیدار ہوئی اور حضرت قاسم نے تڑپ کر پوچھا، چچا جان کیا اشیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ کیا اشیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، الغرض صبح عاشور نمودار ہوئی. شب عاشور ماہوں کا دستور یہ تھا کربلا میں کہ بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور بچوں کو نصیحت کر رہی تھی، حضرت ام فرما نے بھی حضرت قاسم کو نصیحت کی تھی، بیٹا ایسا نہ ہو کہ امام وقت کو تیر لگے، امام وقت پر زخم آئے اور تم سلامت ہو. میں یہ نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں تم امامت کی راہ میں فدا ہو، تم امامت کی راہ میں قربان ہو. جب روز عاشور آیا، اب قاسم کا ہم و غم یہ ہے کہ کسی صورت خوبصورت میدان کارزار کی طرف جائیں۔ حضرت قاسم کبھی امام حسین کے آگے آتے ہیں، کبھی امام حسین کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی امام حسین کے دائیں جانب آتے ہیں، کبھی امام حسین کے بائیں جانب آتے ہیں، لیکن اس طرف جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، حضرت قاسم چچا کے گرد گھومتے رہے کہ چچا اجازت دے دے، مگر امام حسین حضرت قاسم کو اجازت نہیں دے رہے۔ مقتل نے یہ لکھا نہیں کہ قاسم کو اجازت نہ دینے کی وجہ کیا تھی، مگر وجہ سب جانتے ہیں۔ اے قاسم، تو میرے بھائی کی یادگار ہے، تجھے کیسے میدان میں جانے دوں؟ بس عزیزان محترم، اکبر کا لاشا آ گیا، قاسم دیکھتے رہے، عباس کے بیٹوں کا لاشا آیا، قاسم دیکھتے رہے، شہدا کے لاشے آتے رہے، قاسم برداشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ سر جھکا کر ماں کے پاس آئے، بہت کم سن ہے حضرت قاسم، جناب زینب کے بیٹوں سے چھوٹی عمر ہے حضرت قاسم کی۔ حضرت قاسم ماں کے پاس آئے اور آنے کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے، آنکھوں سے ہنسو جاری تھے۔ جناب ام فرما نے پوچھا، قاسم کیا ہوا؟ قاسم کیا ہوا؟ اللہ جانے اس عالم میں ماں نے بیٹے سے کیسے پوچھا ہوگا۔ حضرت قاسم کے سن و سال کو ذرا محسوس کیجئے اور اس کے بعد ام فروا کے سوال کو دیکھیے، قاسم کیا ہوا؟ کہا، چچا جان مجھے مقتل جانے ہی نہیں دے رہے، چچا جان مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے۔ بس ایک مرتبہ قاسم گریا کر رہے تھے، خیال آیا، وہ وقت یاد آیا کہ جب بابا کو زہر دیا گیا تھا اور بابا کو قیا آئی تھی اور لگن کا نے جواہر بنا تھا، اس موقع پر ہاتھ پر ایک تعویذ امام حسن مجدبہ نے باندھا تھا۔ اے قاسم، جب کوئی مصیبت کا وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ بس جیسے ہی یہ خیال آیا، ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، وہ تعویذ کہاں تھا؟ وہ تو خط امام حسن تھا جو حسین ابن علی کے لیے تھا۔ دوڑے دوڑے فرد مسرت سے امام حسین کے پاس پہنچے، اپنے چچا کو وہ خط دیا۔ اب جو امام حسن کی تحریر کو امام حسین نے دیکھا، وہ منظر یاد آ گیا کہ جب لگن کانے جواہر تھا، حسین ابن علی گریا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، امام حسن مجدبہ حسین ابن علی سے، لا یومک یومک یا ابا عبد اللہ، اے حسین، آج میرے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہو، لا یومک یومک، تم جیسا سخت دن کسی کو نہیں برداشت کرنا۔ بس عزیزان محترم، گویا امام حسن یہ فرما رہے ہو، اے حسین، آج میرے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر رو رہے ہو، کل قاسم کا لاشا تمہیں کربلا کے میدان سے اٹھانا ہے۔ بس چند جملے اور سن لیجئے، قاسم کو آمادہ کیا، کیسے آمادہ کیا؟ ایسے آمادہ کیا کہ سر اتنا چھوٹا تھا کہ سر پر خود نہیں پہن سکتے تھے، بدن اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی زرہ اس کے مطابق نہ تھی۔ حضرت قاسم کو امام حسن کا امامہ پہنایا، دو تحت الحنک نکالے، سینے پر پھیلا دیے، ایک تحت الحنک سے چہرے کو چھپایا۔ اب راوی بیان کرتا ہے قاسم کی آمد کو، کہ قاسم خیموں سے نکلے، اور یہ راوی حسین کے لشکر کا نہیں ہے، یہ راوی معتدل نہیں ہے، یہ راوی یزید کے لشکر میں ہے۔ بیان کرتا ہے کہ جب یہ جوان خیمے سے نکلا، خرج الغلام من مقمن المقیم، مقیم سے ایک جوان نکلا، کشقد القمر، اس طریقے کا چہرہ تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ یزیدی لشکر کے سپاہی راوی جس کو چاند کا ٹکڑا کہہ رہے ہو، اس کو ام فروا کس نگاہ سے دیکھتی ہوگی؟ اس کے لیے ام فروا کی دید کیا ہوگی؟ بس عزیزان محترم، آ کر قاسم نے وار کیا، اور جب قاسم میدان کارزار کی طرف پہنچے اور قاسم کو آتے ہوئے دیکھا، تو ازرق شامی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم، میرا بیٹا اس کی ماں کو ماتم میں بٹھائے گا، اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ حضرت امیر المومنین کے پوتے نے اب جو وار کیا، ازرق کے چاروں بیٹے پنار ہوئے، ملعون کو جلا لا
آیا، خود حضرت قاسم کے مقابل آیا، بسم اللہ و باللہ کہہ کر اب جو قاسم نے وار کیا، ازرق دو روح ہو کر دو نیم ہو کر کربلا کی زمین پر گر پڑا، مگر ایک شقی آگے بڑھا، حضرت قاسم کے سر مطہر پر اس انداز سے وار کیا کہ سر کا امامہ کٹ گیا، دادا علی کی طرح سر فراخ ہوا، پشتے پرت سے زمین پر چلا، یہ وہ شہید ہے جس نے امام حسین کو مدد کے لیے پکارا، کہا یا اماں، اے چچا مدد کے لیے آئیے، حسین گھوڑے کو ایڑ لگا کر پہنچے، میدان کربلا میں ہلچل مچی، حسین ابن علی جب پہنچے دیکھا ایک شقی قاسم کا سر تن سے جدا کر رہا ہے، مولا کو غضب آیا، تلوار کو کھینچا، وار کیا، یہ شقی بھی پنار ہوا، مگر اب جو بھتیجے کو دیکھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال لاشا، قاسم کی روح پرواز کر گئی، حسین سے برداشت نہ ہوا، لاشے پر بیٹھ گئے، پیشانی پر ہاتھ رکھا، یا بنیا امکا، اے میرے لال، تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے، تو مدد کے لیے پکارے، اور چچا اس وقت مدد کے لیے آئے کہ جب آنے کا کوئی فائدہ نہ رہے، لاش قاسم کو اللہ جانے حسین خیموں میں کیسے لے کر گئے ہوں گے، اور اس ماں نے اپنی کمائی کو کیسے دیکھا۔